بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین حضرات، یہ لائیو ود جاوید احمد غامدی کا ایک خصوصی ایپیسوڈ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنی کچھ خواتین کو یہاں دعوت دی ہے اور وہ غامدی صاحب سے سوالات کر رہی ہیں۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ اس میں ہم نے اسلام کے قانون معاشرت سے متعلق سوالات کو دعوت دی ہے اور اس میں کچھ وضاحتیں غامدی صاحب کی جانب سے سامنے آئی تھیں، اور ہماری اب یہ بہن سوال کرنا چاہتی ہیں۔
سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے اور انسانی فطرت کے مطابق اس کے اصول ہیں جو اس کو پسند آ سکیں، تو یہ جو مرد کی چار شادیوں کی اجازت والا اصول ہے، تو یہ عورت کی فطرت کے مطابق نہیں ہے؟ وہ کوئی بھی بیوی پسند نہیں کرتی، چاہے وہ اس چیز مطلب اس کا شوہر دوسری شادی کر لے، وہ جس بھی ہو جائے عورت، لیکن وہ پسند نہیں کرتی، تو اس طرح کا اصول کیوں ہے؟ مطلب انسانی فطرت کے خلاف
ایسا کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آدمی نے کتنی شادیاں کرنی ہیں اس پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ آپ اپنے معاشرے میں پابندی لگانا چاہتے ہیں، قانون سازی کریں، پابندی لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیتے تو پھر آپ یہ کہتے کہ پابندی کیوں لگا دی ہے؟ ہمیشہ سے لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، اس کی کچھ ضروریات ہوتی تھی۔ دیکھیے، قبائلی زندگی تھی پرانے زمانے میں۔ قبائلی زندگی میں یہ نظم ریاست نہیں تھا، یہ پولیس اور فوج نہیں ہوتی تھی۔ آدمی کو اپنی عزت آبرو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ اولاد چاہیے ہوتی تھی، خاص طور پر بیٹے۔ ایک بیوی ظاہر بات ہے کہ کتنے بچے پیدا کر لے گی، تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے۔ قبائلی معاشروں کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے 30-40 بیٹے ہوں، وہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہوں، عزت آبرو کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتی تھی، تو زیادہ شادیوں کا رواج ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پہ پابندی لگا دے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جب دنیا کی ابتدا کی تو ایک آدم و حوا سے کی، انہوں نے آدم کے لیے چار حوا تو نہیں بنائی، ایک آدم و حوا سے کی۔ ایک ہی میاں بیوی سے صحیح معاشرت وجود میں آتی ہے، صحیح گھر وجود میں آتا ہے، صحیح خاندان وجود میں آتا ہے، لیکن کیا پابندی لگا دی جائے؟ پابندی اگر اللہ تعالیٰ لگا دیں گے تو ہر طرح کے حالات میں پابندی لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ اجازت ہے، یوں کہنا چاہیے کہ پابندی نہیں لگائی۔ تو اس وجہ سے یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ اسلام نے کوئی حکم دے رکھا ہوا ہے، اسلام نے پابندی نہیں لگائی، اور یہ پابندی لگانے کا آپ کو حق ہے۔ یعنی آپ معاشرے میں قانون سازی کرتے ہیں، دیکھیے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قانون وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دائرہ وہ ہوتا ہے جس میں انہوں نے کوئی قانون نہیں بنایا ہوتا، وہاں آپ کو قانون بنانے کا حق ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر آپ کی حکومت یہ سمجھتی ہے، آپ کا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ شادی پر پابندیاں کوئی لگانی چاہیے، تو لگا لیجئے، دین کو کوئی انکار نہیں ہے اس معاملے میں۔ دین نے اس معاملے میں قانون سازی نہیں کی۔ البتہ اگر کوئی ایک سے زیادہ شادیاں کرے تو اس کو پابند کر دیا ہے کہ عدل اور انصاف سے کام لینا ہے، تو اس کو ایسے سمجھنا چاہیے، یعنی اللہ نے پابندی نہیں لگائی۔ جب اللہ پابندی نہیں لگاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حق دے دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو پابندی لگائیں، چاہے تو معاملے کو ویسے ہی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی نہیں لگائی کہ آپ دائیں طرف چلیں گے یا بائیں طرف چلیں گے۔ آپ کے یہاں حالات پیدا ایسے ہو گئے، نئی دنیا وجود میں آ گئی، ٹریفک کے اصول بنانے پڑے، آپ نے قاعدہ بنا دیا کہ اب آپ بائیں ہاتھ گاڑی چلائیں گے، دائیں ہاتھ گاڑی چلانا حرام قرار دے دیا گیا، ایسا ہی ہے نا، اللہ نے پابندی نہیں لگائی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائی،
بس صرف مرد کے ساتھ ہی ہے۔
یہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہاں پابندی نہیں لگائی، عورت پر پابندی لگا دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسری شادی بھی کر لیتی ہے تو پھر گھر نہیں وجود میں آ سکتا، خاندان ختم ہو جائے گا۔ مرد کے نتیجے میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاندان ختم نہیں ہو جاتا، اس لیے وہاں پابندی ضروری ہے۔ وہاں تو بچوں کا نسب ہی سلامت نہیں رہے گا، وہاں خاندان کا نظم ہی قائم نہیں رہ سکتا۔ وہاں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ایک خاندان کے ادارے میں دو سربراہ قبول کر لیے ہیں، اس وجہ سے وہاں تو نظم چل ہی نہیں سکتا، لیکن ادھر نظم چل سکتا ہے، حالات کے لحاظ سے ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو صورتحال یورپ میں پیدا ہو گئی تھی، اس میں ناگزیر ہو گیا تھا کہ ایک سے زیادہ شادیاں کی جائیں، کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا، یا پھر بدکاری کے راستے کھول دینے پڑیں گے آپ۔ تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ شادی کرنا ضرورت بن جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، اس میں پابندی لگا دی جائے۔ اللہ نے حق دیا آپ کو، پابندی لگا دیں، آپ حکومت میں قانون سازی کریں۔ دیکھیے فائدہ کیا ہوگا، آپ قانون سازی کریں گے، کل کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو اٹھا لیں گے۔ اللہ پابندی لگا دیتا تو پھر کوئی حکومت بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تو جہاں اللہ نے پابندی لگا دی ہے عورتوں کے دوسری شادی کرنے پر، وہ اس لیے لگا دی ہے کہ اگر وہ نہ مانا جائے تو پھر وہ جو بنیادی بات میں نے کہی تھی پچھلے پروگرام میں، کہ پھر خاندان کا ادارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ خاندان کے ادارے کو قائم کرنے کے لیے اس کا ایک سربراہ چاہیے، اور دو سربراہوں کے ساتھ مملکت نہیں چل سکتی، کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، ممکن نہیں ہے۔
غامدی صاحب، ماہنامہ اشراق کے 2002 کا شمارہ ہے، اس میں دوپٹے کے شرعی حکم کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا دوپٹہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، اس بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے، دوپٹہ کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے اس کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ ہماری تہذیب میں دوپٹہ اوڑا جاتا ہے، کیا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں؟
یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے عورتوں کو جو ہدایات دی ہیں، یعنی جب انہیں مردوں سے ملنا پڑے، مرد و زن میں کوئی اختلاط کے ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوں، تو اس میں ایک ہدایت یہ بھی دی ہے کہ اگر انہوں نے زیورات پہنے ہیں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، تو پھر ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا انہیں جسم کے کسی حصے کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ جب زیورات پہنے ہوں گے، جب عورتوں نے بناؤ سنگار کیا ہوگا، تو ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی سارے جسم کو ڈھانپ کر رکھنا، یہ تو اللہ کا حکم ہوا۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہ زیورات پہنے ہوں نہ بناؤ سنگار کیا ہو، تو پھر بھی کیا اس کا اہتمام کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ لازم تو نہیں ہوگا، لیکن پسندیدہ اب بھی یہی ہوگا۔ اس کی خود دلیل قرآن میں موجود ہے، بڑی بوڑھیوں کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے سینے کا دوپٹہ اتار سکتی ہیں، لیکن فوراً بعد یہ کہہ دیا کہ نہ اتاریں تو بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے صحیح قانون یہ بنتا ہے کہ اگر زیورات پہنے ہیں، بناؤ سنگار کیا ہے، تو اس صورت میں تو ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کے ہر حصے کو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر سادگی سے خواتین جاتی آتی ہیں، ملتی ملاتی ہیں، اس طرح کے موقع پر لازم نہیں ہے، پسندیدہ یہی ہوگا کہ وہ سر ڈھانپ کر رکھیں۔ اب جو چیز پسندیدہ ہے وہ آپ کی تہذیب بن جائے گی، تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تہذیب کی ہماری یہ حصہ بن گیا ہے۔ کیسے بنا ہے؟ اللہ کے منشا کی وجہ سے بنا ہے۔
حمزہ، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اگر آپ بہت مختصر جو احکام آپ سمجھتے ہیں کہ حجاب کے یا انٹریکشن کے مرد و عورت کے درمیان ہیں، وہ بیان فرما دیں، تو اس کی پھر اس پس منظر میں یہ سوال کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
یہ چار باتیں ہیں جو اس معاملے میں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کو جب ایک دوسرے سے ملنا ہو، تو مردوں کو بھی کہا ہے کہ وہ غرض بصر سے کام لیں، یعنی اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں۔ نگاہوں میں پستی کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھیں نہیں، ان کے دیکھنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، یعنی نگاہیں تاڑنے والی، خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ نگاہیں ہونی چاہیے جو ایک شریف النفس انسان کی دوسرے انسان پر اٹھتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہیے، مردوں کو بھی کہیے، عورتوں کو بھی کہیے۔ دوسری بات یہ کہیے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اس طرح کے موقعوں پر نہ شرمگاہوں میں کوئی برا میلان پیدا ہو، نہ لباس کے بارے میں کوئی بے احتیاطی ہو، بلکہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال کر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں۔ یہ مردوں کو بھی کہا ہے یا عورتوں کو بھی کہا ہے؟ دیہاتی معاشرے میں عام طور پر لوگ لباس کا خیال بھی نہیں رکھتے تھے، عام طور پر تہمت باندھی ہوئی ہوتی تھی، تو خاص طور پر لوگوں کو کہا کہ اس کی حفاظت کرو۔ دو باتیں یہ مردوں عورتوں دونوں کو کہی ہیں، دو باتیں صرف عورتوں کو کہی ہیں کہ وہ معاملاتی عورتوں سے متعلق ہیں۔ ایک یہ کہ عورتوں کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، لہذا وہ اپنے دوپٹے سے سینے کو بھی ڈھانپ کر رکھیں اگر کہیں مردوں سے ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوں۔ گھر در کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر زیب و زینت کی ہوئی ہے، زیورات پہنے ہوئے، یہ بھی عورتیں کرتی ہیں بالعموم، نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس قانون کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسا کیا ہوا ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ پاؤں چہرے کے سوا اپنے جسم کے کسی حصے کو نمایاں نہ ہونے دیں۔ یہ تو لازم ہے، یہ چاروں باتیں۔ اس پر وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس کا میں نے جواب دیا ہے کہ اگر زیورات نہیں پہنے ہوئے، بناؤ سنگار بھی نہیں کیا، سادگی کے ساتھ آپ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، تو اس میں بھی کیا سر ڈھانپ کر رکھنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اب لازم نہیں رہا، لیکن پسندیدہ اب بھی یہی۔
شکریہ غامدی صاحب۔ فاطر آزاد، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، ایک مختصر وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید خواتین و حضرات۔ گفتگو ہو رہی ہے غامدی صاحب سے اسلام کے قانون معاشرت کے بارے میں۔ ہماری کچھ بہنیں یہاں موجود ہیں جو سوال کرنا چاہتی ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔
بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار کس حد تک ہونا چاہیے؟ اس میں بھی یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک ٹین ایج ہے اور ایک مطلب شعور کی عمر میں ہم خود اس کوشچن کا، مطلب اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہی چیزیں جو ہمیں بھی اپنی کم عمری میں بری لگتی تھیں، آج ہمیں وہ صحیح لگتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں بچوں سے کہ وہ اس ایج میں اس چیز کو سمجھ سکیں، یا پھر ان پہ سختی کی جائے، یا ان کو آزادی دی جائے؟ کس طرح سے مطلب ہم اس چیز کو ان کی تربیت میں ان کو چھوڑ دیا جائے کچھ دیر کے لیے، کہ جب یہ خود باشعور ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے؟ کیا ہمارا کام صرف ان کو صحیح اور غلط بتانا؟
یہ اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس میں ہماری تہذیبی روایات کم و بیش ختم ہو گئی ہیں، ہم ایک تہذیبی بحران سے گزر رہے ہیں، ایک طرح کا کرائسس ہے جس میں اس وقت مسلمان امت بالخصوص مبتلا کر دی گئی ہے، ایک دوسری تہذیب ہے جس کا غلبہ ہم پر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو میرے نزدیک تین چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتی ہیں اپنے گھر میں وہ بن کر رہی، اس لیے کہ بچے سب سے بڑھ کر آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے رویوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان سے واز ایک کر رہے ہوں، آپ کا کردار دوسرا ہو اور پھر بچے آپ کی بات مان لیں۔ تو جو کچھ آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، ماں ہے یا باپ یا دونوں، ان کو وہ بن کر رہنا چاہیے۔ ماں باپ کی حیثیت جیسے ہی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو آپ آزاد نہیں رہتے، اب آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے لحاظ سے زندگی بسر کیجیے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی چلی جائے، پہلے مرحلے کے اندر تھوڑی سختی بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت بچہ ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچا ہوتا، جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو مکالمے کا طریقہ اختیار کیجیے، اور مکالمے کا طریقہ جب آپ اختیار کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے اختیار اور آزادی کو استعمال کریں گے مختلف موقعوں پر، اس کو تھوڑا صبر کے ساتھ برداشت کر لیجیے۔ یعنی اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا، چونکہ آپ کو سوسائٹی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ایک بچے کے گرد و پیش میں اس کی مائیں، اس کی بہنیں، اس کے چچا، اس کے ماموں، یہ سب اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے تھے، اب ہم اکیلے اکیلے ہو گئے ہیں، گھر بھی اکیلے اکیلے ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ مکالمے کا طریقہ اختیار کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تشدد یا سختی، اس سے مکمل اجتناب کریں، اس وقت کی نسلیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ نوبت سرکشی پہ پہنچ جائے، اور سرکشی کو پیدا نہ ہونے دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت اسی صورت میں دی ہے جب دوسرے کی طرف سے سرکشی کا اظہار ہو جائے، معمولی اختلاف ہو گیا، کوئی بات نہیں مانی جا رہی، بچے اپنی کو بات منوانا چاہتے ہیں، اس میں کوشش کریں کہ ممکن حد تک اکوموڈیٹ کریں۔ آپ کچھ دیں گی تو آپ کو کچھ لینے کا بھی موقع ملے گا، آپ شفقت سے کام لیں گی تو اس کے نتیجے میں آپ کو محبت حاصل ہوگی، اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر اب خارجی قوتیں، باہر کی قوتیں بہت کمزور ہو گئی، جب وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں تو آپ ہی کو اپنا معاملہ کرنا ہے، اس میں جو ناخوشگوار صورتحال بعض اوقات پیش آ سکتی ہے اس میں بھی صبر کریں، اور خاص طور پر 13-14 سال کی عمر سے لے کے 16 سے 18 سال کی عمر تک عام طور پر آپ کی سوسائٹی بچوں کو انحراف پر آمادہ کر دیتی ہے، اس میں ذرا صبر سے کام لے لیں، کردار پر قائم رہیں، دوستانہ طریقے سے توجہ دلاتے رہیں، ایسے پیچھا کرنے کی کوشش نہ کریں، بعض چیزوں سے صرف نظر بھی کر لیں، اگر بچے کی فطرت اچھی ہے تو انشاءاللہ لوٹ آئے۔
ہاں صاحب، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کے سلسلے میں آپ صرف نظر سے کام لیتے، ایک طرف انسان کہتا ہے کہ یہ دین کا حکم ہے، بچے نماز میں سستی کر رہے ہیں اور احکام کے جس میں آپ بہت سینسیٹیو ہیں، تو اس معاملے میں خدا کی جانب سے کچھ نرمی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ جب بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو آپ انہیں تلقین کریں اور نصیحت کریں، یہ موقع اب سختی کرنے کا نہیں ہوتا۔ تلقین نصیحت ایک چیز ہے اور تعاقب کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ تعاقب سرکشی پیدا کر دے گا، تعاقب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو، یہ طریقہ بچوں کے ساتھ بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اس زمانے میں بالکل اختیار نہ کریں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بچے نے اس وقت نماز نہیں پڑھی مثال کے طور پر، یا کوئی ایسا غلط کام ہے جو اسے سرزد ہو گیا ہے، تو اس کو مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑے کرنے کا طریقہ اختیار نہ کریں، صرف نظر اس کو کہا جاتا ہے، البتہ کسی مناسب موقع کے اوپر پھر توجہ دلا دیں، پھر کسی اچھے طریقے سے توجہ دلا دیں۔ تو حکمت کا طریقہ اس وقت اختیار کرنا ناگزیر ہو گیا ہے، یہ طریقہ اگر اختیار نہیں کیا جائے گا تو آپ کو بغاوت سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بغاوت وہ چیز ہے کہ ایک بار پیدا ہو جائے تو لوٹانا بہت مشکل ہو جائے۔
اور غم صاحب، بہرحال وہ سب سے اہم بات ہے جو آپ نے کہی کہ ریلیشن شپ، اگر وہ بچے یہ سمجھیں کہ ماں باپ ہماری ضرورت ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم کو اس کا جواب ملے گا جو ہم ان کے لیے کریں گے، یعنی ایک باہمی ضرورت کا احساس
جو کچھ ماں باپ کہتے ہیں وہ خیرخواہی کے جذبے سے کہتے ہیں، اصل میں یہ جو آپ کی خیرخواہی کا جذبہ ہے، جب اپنی بات منوانے اور ٹھوس سے منوانے کا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اس کے خلاف پھر رد عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ سختی کا بھی ہو سکتا ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ہم عام طور پر سختی نہیں کرتے، حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی سختی سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔ جیسے ہی بچے آپ کے ساتھ مکالمے کی عمر کو پہنچ جائے پھر صرف بات کرنی چاہیے، اس کے سوا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔
اور ایک غالباً اور بات ہے وہ یہ کہ ہم خود دین کے معاملے میں سینسیٹیو تو بہت ہوتے ہیں لیکن نالج نہیں ہوتی،
اور نہیں ہوتا، اور خود عمل نہیں کر رہے ہوتے،
کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے احکام پر عمل کریں اور وہ حجت کرتے ہیں آپ سے۔
یعنی بچے تو پابند صوم و صلات ہوں، بچے تو ہر اخلاقی اصول کی پیروی کریں، لیکن ہمارے لیے لائسنس ہے۔ تو اصل میں نے اسی لیے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ آپ کو خود نمونہ بننا ہے، تو اگر آپ خود صبر اور حکمت کا نمونہ نہیں ہیں تو بچے صبر اور حکمت کا نمونہ کیسے بن جائیں گے؟ آپ اشتعال پر قابو نہیں پا سکتے تو بچے اشتعال پر قابو کیسے پالیں گے؟ آپ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہیں تو وہ جواب دینے میں رد عمل کی نفسیات میں کیوں مبتلا نہیں ہوں گے؟ تو یہ صبر آپ کو کرنا ہے، پھر صبر دوسرے تک منتقل ہوگا۔ صبر کا نمونہ پیش کریں تو آگے سے بھی صبر آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر خود بے صبری کے مقام پر کھڑے ہیں اور تلقین یہ ہو رہی ہے کہ بیٹے تم صبر سے کام لو،
وہ ایکچولی کمیونیکیشن گیپ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے نا، بچے بہت فلوئنٹ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی بڑے بھی بہت بات ان سے کر لیتے ہیں، کوئی ایسا ہمیں ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، کیونکہ سوسائٹی میں ایسا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بہت آرام سے آپ بات کرنے کے لیول پہ آ گئے ہو، چند مطلب فیملیز اب جو ہیں وہ اس میں ایزی ہیں، لیکن اسی میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کو ریئیکٹ نہ کریں، وہ آپ اس کے بعد آپ کے ریئیکشن جو ہے نا وہ، اور اس کے بعد کیا ہمیں نہیں، ٹھیک ہے یہ ہو گیا، تو آپ اس کے بعد کیا آیا پیرنٹس کو اس لیول پہ کھڑے ہونا چاہیے کہ وہ پھر سوری کریں بچوں سے، یا کہ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے سوری کریں؟
دیکھیے یہ زیادتی جس سے بھی ہوئی ہے اس کو آگے بڑھ کر اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔
نہیں پھر وہ پیرنٹس کو ٹیکنگ فور گرانٹیڈ نہیں لے لیں گے کہ نہیں ہماری تو، ہم تو
بڑے دل میں بڑی عظمت پیدا ہوگی اس سے کہ بڑے ہونے کے باوجود اگر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تو چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں تو آگے بڑھ کر غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ غلطی کا اعتراف کرنے میں تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اگر بچے سے غلطی ہوئی ہے اسے اعتراف کر لینا چاہیے، باپ سے غلطی ہوئی ہے اس کو اعتراف کر لینا چاہیے، بیوی سے غلطی ہوئی ہے اس کو معافی مانگ لینی چاہیے، شوہر سے ہوئی ہے اس کو معذرت کر لینی چاہیے۔ یعنی غلطی تو آپ کو اعتراف کے مقام پر کھڑا کرتی ہے، اس میں بڑی عزت ہے۔ انسان جب غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اصل میں اپنے آپ کو عزت دے رہا ہوتا ہے، یہ کوئی نیچے ہونے کی بات نہیں۔
ناظرین محترم، یہ گفتگو ابھی جاری ہے، سوالات ہو رہے ہیں، لیکن ایک وقفہ ہے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ خواتین حضرات، غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوال ہو رہے ہیں اسلام کے قانون معاشرت کے بارے میں۔ چلیے ہم اگلا سوال سنتے ہیں۔
مجھے غامدی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے عدت کے بارے میں۔
جی،
اس کے دو حصے ہیں، ایک تو جیسے کہ قرآن پاک میں بیوہ کی عدت کے بارے میں عورت کی عمر کو نہیں ڈسکس کیا گیا، اور صرف مطلب اس کو وہاں پہ مدت جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن ہیں، اور اس عدت کے دوران اس پر کیا پابندیاں ہوں گی، اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے کچھ معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح متعلقہ عورت کی عدت 3 کروع جیسے بتائی گئی ہے، تو اس میں بھی اس کی عمر کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اور اس کی پابندیاں کیسی ہوں گی، اس کے بارے میں کچھ نہیں۔
پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے عدت کیا ہے۔ عدت اصل میں وہ مدت ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے ہاں کسی بچے کی پیدائش تو متوقع نہیں، یہ دیکھنے کے لیے یہ مدت مقرر کی گئی۔ اس کے ذرائع دور جدید میں آپ جانتی ہیں کہ اب پیدا ہو گئے، جس میں یقینی طور پر یہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے اجتہاد کر کے آپ ان ذرائع سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جو چیزیں موجود تھیں ان کا لحاظ رکھ کے قانون بنا دیا گیا، یعنی 3 مہینے کی عدت متعلقہ کے لیے ہے، 4 مہینے 10 دن کی بیوہ کے لیے ہے۔ یہ مدت بڑھائی کیوں گئی ہے؟ اس لیے کہ متعلقہ کے معاملے میں تو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو اس میں کچھ چیزوں کی توجہ دلا دی ہے کہ آپ اس وقت طلاق دیں جب آپ کو اطمینان ہو اس بات کا کہ بچے کی پیدائش کا امکان نہیں ہے، عورت ایام سے فارغ ہو چکی ہو اس کے بعد طلاق دیں۔ بیوہ کے معاملے میں تو یہ سب طے کرنا ممکن نہیں، تو اس میں کچھ مدت بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بچے کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کہہ سکیں، ظاہر ہے کہ اس کا اور کوئی طریقہ موجود نہیں تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ اگر وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ چیز ان خواتین کے بارے میں بھی کہہ دی گئی ہے کہ جو اس عمر سے گزر چکی ہوتی ہیں، یعنی وہ جس کو عائسہ کہتے ہیں، یعنی خاتون اب اس صورت ہی میں نہیں رہی۔ اگر آپ کو اس کا بھی پورا اطمینان ہوتا ہے اور آپ کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا، تو اس میں بھی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے عدت کی اصل وجہ یہ ہے، اس وجہ کو آپ جس طریقے سے بھی ختم کر دیں، اس پر دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عام حالات میں وہی طریقہ ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس کو گزارنے ہوتے ہیں۔ احکام کیا ہیں اس کے؟ احکام صرف یہ ہیں کہ اس کے دوران میں عورت کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں کوئی شبہ اس کے بارے میں پیدا ہو جائے، یعنی ایسی جگہ رہے، اس طریقے سے رہے کہ یہ مدت گزر جائے اور واضح ہو جائے کہ بچے کی ولدیت کی کیا صورتحال ہے۔ جب اس معاملے میں آپ احتیاط کریں گی تو اپنے حالات کے لحاظ سے کریں گی، باقی اور کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف یہ ہے کہ ان کو نکاح نہیں کرنا 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن تک. وہ اسی خاوند کے ایک یوں سمجھ لیجیے کہ امانت ہے جس کو وہ پورا کریں گی. اور اگر اس معاملے میں یقین ہو گیا ہے تو آزاد ہے. یقین ہونا چاہیے، یعنی یقین کے بغیر آپ نہیں یہ کر سکتے.
بظاہر عمل کے بارے میں تو جیسے ہے کہ بھائی اس کے بعد فوراً عدت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ جی چاہے کتنی بھی بری ہو اس کو عدت پوری کرنی ہے.
ہمارے پاس جو اب نئے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، اگر ان کی بنیاد پر کسی موقع کے اوپر یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکے تو اگلے دن ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ موجود ہے کہ جس میں خاتون صبیہ رضی اللہ عنہا نے 2-3 دن کے بعد بچے کو جنم دے دیا تو آپ نے کہا عدت ختم ہو گئی. وہ مسئلہ ختم ہو گیا جس کی وجہ سے عدت رکھی گئی تھی. اگر یہ مسئلہ کسی دوسرے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے، آج کے زمانے میں اب ایسے ذرائع ایجاد ہو گئے ہیں کہ جن سے آپ حتمی فیصلہ کر سکتے ہیں. اصل بات سمجھ لینی چاہیے کیا ہے، یعنی عدت کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے کے معاملے میں کوئی اشتباہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، واضح ہونی چاہیے صورتحال. یہ واضح صورتحال کیسے ہوگی؟ قدیم زمانے میں ایک طریقے سے ہوتی تھی، موجودہ زمانے میں دوسرے طریقے سے ہوتی ہے. کون کہہ سکتا تھا کہ انگلیوں کے نشانات بولنے لگیں گے، آپ کی آنکھ کی پتلی بتا دے گی کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. آج کے زمانے میں جس طرح سے میڈیکل رپورٹ آتی ہے اور آپ حتمی طور پر بعض نتائج نکال لیتے ہیں، لیکن وہ یقینی ہونے چاہیے. یقینی طور پر معاملہ کرنا ہے تاکہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے.
میرا سوال وہ نکاح اور طلاق کے متعلق ہی ہے جی، کہ نکاح نامے میں ایک عبارت لکھی جاتی ہے کہ کیا لڑکے نے طلاق کا حق لڑکی کو دے دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ حق اس کو مل جاتا ہے تو پھر اس کو خلع مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا وہ آدمی کی طرح ہی طلاق دے سکتی ہے، اور اس کا طریقے کار پھر کیا ہوگا؟
نہیں دیکھیے، جب طلاق کا حق اس نے دے دیا نکاح کے موقع کے اوپر، جو حقوق بھی آپ کو حاصل ہیں آپ جب چاہیں سرنڈر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میراث میں آپ کا حق ہوتا ہے، بیٹے کی حیثیت سے آپ کو میراث ملتی ہے یا بیٹی کی حیثیت سے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں لوں گا. تو بالکل اسی طرح سے شوہر نے نکاح کے موقع کے اوپر یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو طلاق کا حق دیتا ہوں، آپ بھی طلاق دے سکتی ہیں، تو جو حق اس کے پاس تھا وہ اس نے تفویض کر دیا. اس کو اسی وجہ سے تفویض کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے. اگر یہ حق دے دیا گیا ہے، نکاح نامے میں لکھ دیا گیا ہے، تو پھر خاتون بھی فیصلہ کرے گی اور وہ طلاق دے دے گی. جب وہ طلاق دے گی تو شوہر ہی کی طرف سے طلاق ہوگی، وہ اس کی طرف سے طلاق دے رہی ہوتی ہے. یعنی جو حق اس نے استعمال کرنا تھا وہ اس کے بجائے اس کی بیوی استعمال کر لیتی ہے. اس کے بعد بھی بالکل قانون کے تقاضے وہی ہوں گے، اسی طرح عدت گزرے گی، اسی طرح کے سارے معاملات ہوں گے، پھر وہ الگ ہو جائے گی. اس صورت میں خلع نہیں لیا جاتا. خلع اس وقت خاتون دیتی ہے جبکہ شوہر نے اس کو طلاق کا حق نہیں دیا ہوا، اب وہ طلاق چاہتی ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جس طرح آپ کسی ادارے کے اندر اگر سربراہ ہیں تو برطرف کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کے کارکن ہیں تو آپ استعفیٰ دیتے ہیں. تو عورت اس موقع کے اوپر یہ کہتی ہے، استعفے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اس معاملے کو آگے بڑھانے میں معذرت طلب کر رہا ہوں. تو عورت بھی یہی کرتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، میں اب الگ ہونا چاہتی ہوں. اگر شوہر اس کی بات مان لیتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے تو یہ خلع ہے. یعنی عورت نے درخواست کی، اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، شوہر نے اس کی بات مان لی. اس کو اصطلاح میں خلع کہا جاتا ہے. اس کی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ عورت نے طلاق کی درخواست کی، شوہر نہیں مانا، معاملہ عدالت میں چلا گیا، عدالت نے دونوں کا بیان سنا اور نکاح ختم کر دیا. تو یہ خلع نہیں ہے، یہ فسخ نکاح ہے. یعنی اس نے نکاح ختم کر دیا ہے. تو مختلف صورتیں ہیں اس کی. یعنی مرد نے طلاق دینی ہے، عورت نے طلاق کا مطالبہ کرنا ہے. اگر اس نے نکاح کے موقع پر حق لے لیا، میں نے تو اس سے آگے بھی تجویز پیش کی، ابھی حال میں میں نے تو عرض کیا ہے کہ اس سے بھی عورتوں کو نکال لیا جائے، نکاح نامے کے اوپر ایک عبارت لکھ دی جائے کہ یہ نکاح اس شرط کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے کہ عورت اگر کسی وقت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو 90 دن میں شوہر طلاق دینے کا پابند ہوگا، اور اگر وہ نہیں طلاق دے گا تو طلاق آپ سے آپ باقی ہو جائے گی، تاکہ یہ مسئلہ ختم کر دیا جائے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو. ایک وہ جگہ ہوتی ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے ایک بہن کا جواب دیا تھا، ایک وہ چیز ہے جس میں اسلام قانون سازی کر دیتا ہے. مرد کے طلاق دینے کے طریقے کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کیسے دے گا. عورتوں کو طلاق لینی ہے، اس کے لیے پروسیجر نہیں بیان کیا گیا، تاکہ حالات کے لحاظ سے ہم خود اس میں قانون سازی کر لیں. تو یہ قانون سازی اس طرح بھی ہو سکتی ہے.
سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم خواتین اکثر جب کوئی مصیبت ہوتی ہے یا جب کوئی کام رکا ہوتا ہے تو ہم وظائف کا سہارا لیتی ہیں، وظیفے کرتی ہیں طرح طرح کے، تو یہ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے کہ ہم دعا کے علاوہ بھی کوئی طریقہ اختیار کریں، یعنی ہمیں یہ کر لینے چاہیے یا نہیں؟
یہ دین میں جو طریقہ بتایا گیا وہ تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، تدبیر کریں، اور اللہ سے دعا کریں. یہ دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے. باقی یہ کہ اگر آپ نے اپنے طور پر کوئی اس طرح کے کام کرنے ہیں تو دین صرف یہ دیکھے گا کہ اس میں کوئی خرابی کی بات تو نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے کر لیں. اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, خود دین میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عقل سے کام لیں, تدبیر کریں. یعنی آپ بیمار ہو گئے ہیں تو علاج کریں نا, ڈاکٹر کے پاس جائیں, تشخیص کرائیں, دوا کا انتخاب کریں, دوا وقت پر کھائیں, یہ تدبیر ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ, دوا بھی کریں دعا بھی کریں. یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ کو تجربے سے معلوم ہوگا کہ اس بوٹی میں یا اس معدنیات میں یہ شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے.
حج میں محرم, حج اور عمرے میں جو محرم کی پابندی لگائی جاتی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں نا؟
اصل میں حج سے کوئی محرم غیر محرم کا تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے عورتوں کو سفر کرنے کے بارے میں, جہاں بھی سفر کریں, یہ نصیحت کی تھی کہ چونکہ تم کو اکیلے جانا ہوتا ہے, قافلوں میں سفر کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, مکے اور مدینے کے درمیان 6 دن کی مسافت تھی, جنگلوں میں آپ کو گزرنا ہے, کہیں رات گزارنی ہے, تو یہ خواتین 3 دن کی مسافت کے لیے اگر نکلتی ہیں تو یہ محرم کے بغیر سفر نہ کریں. یہ ان کو فتنے سے بچانے کے لیے تھا. سفر بدل گئے, حالات بدل گئے, زمانہ بدل گیا, آپ اطمینان کے ساتھ جہاز میں جا رہی ہوتی ہیں, قافلوں میں جا رہی ہوتی ہیں, خواتین کے گروپ بن جاتے ہیں, اب اس پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وقت کے ساتھ تبدیل ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ہاں لوگ اس طرح کی چیزوں کو ان کے مقصد کے لحاظ سے دیکھنے کے عادی نہیں ہیں, اس وجہ سے یہ مشکل پیدا کر دی گئی ہے. یعنی اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, ایئر ہوسٹ سے ہیں, ساری دنیا میں سفر کر رہی ہوتی ہیں, اور جب ان کو حج کرنا ہوتا ہے تو جدے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ اب محرم کہاں سے تلاش کیا جائے. تو دین ایسی مزے کا خیز باتیں کرتا ہے. یعنی آپ کو دیکھنا صرف یہ ہے کہ آپ کے لیے کسی فتنے کا اندیشہ تو نہیں ہے, آپ پر کوئی تہمت لگنے کا اندیشہ تو نہیں ہے, حالات ایسے ہیں کہ جس میں اطمینان کے ساتھ آپ سفر کر سکتی ہیں. اگر یہ چیز موجود ہے تو پھر کوئی پابندی نہیں.
شکریہ خان صاحب, ایک مختصر سے وقفے کی اجازت دیجیے. خواتین و حضرات, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. غامدی صاحب کے ساتھ ایک اسپیشل نشست میں خواتین و حضرات آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے سوال ہو رہے ہیں خواتین کی جانب سے.
سر میں نے 2-3 سوال پوچھنے. سر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو سر کور کرنا ہے وہ پسندیدہ عمل ہے. سر مذہب جو ہے وہ میں نے یہ جانا کہ وہ اللہ کی پسند ناپسند جاننے کا نام ہے. تو سر یہ احکامات اور ہو گئے, پسند اور ناپسند اور ہو گئی. تو سر یہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے اس میں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہتی ہوں, لیکن جہاں مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن مل رہی ہے میں اس کو بھی انجوائے کرنا چاہتی ہوں. جیسا کہ تربیت میں میں نے جیسے میری اپ برنگنگ ہوئی, مجھے اس میں لگا کہ بہت زیادہ پابندی سر پہ جب کور کرنے کی نہیں ہے تو پھر میں کیوں سر پہ ضرور لوں دوپٹہ. سر اور اس کو ذرا آپ مجھے وضاحت کر دیں کہ پسندیدہ بات اور احکامات میں کیا فرق ہو گیا. دوسرا سر
اسی کا نا جواب پہلے لے لیں.
سر اس کے ساتھ ہی, سر اس کے ساتھ ہی متعلق
کر کے آپ سوال
کہ سر یہ قرآن پڑھتے ہوئے اسپیشلی میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب میں پڑھتی بھی ہوں اور میں پڑھاتی بھی ہوں تو میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا. کیوں نہیں لیا ہوا؟ یعنی اس میں ایک کنڈیم کرنے کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو آپ کیسے پڑھا رہے ہیں یا آپ کیسے پڑھ رہے ہیں. تو سر کیا قرآن پڑھنے کے لیے یہ ایک لازمی بات تھی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ آپ یہ ضرور کریں؟ سر مجھے اس میں پہلے کلیئر کر
دیجیے. پہلے تو دین کو اصولی طور پر سمجھ لیجیے. دین میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ پر لازم کر دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ پر صبح کی 2 رکعتیں فرض کی گئی ہیں, لیکن اللہ اس کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد جو فرض ہیں آپ پر اگر نفل کے طور پر کوئی عبادت کریں گی تو اللہ اسے پسند کرتے ہیں. پسندیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا لازمی حکم تو نہیں دیا, آپ کو پابند تو نہیں کر دیا, لیکن یہ بتا دیے کہ اچھی بات ہے. میں نے اس کی مثال آپ کو دی کہ بڑی بوڑھیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے سینے کا کپڑا بھی اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب ہے لازم نہیں رہا. اس کے فوراً بعد کہتا ہے لیکن اگر لیے رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے لازم ہونا, ایک چیز ہوتا ہے بہتر ہونا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. بہتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کر دیا تو اللہ پوچھیں گے نہیں, لیکن اگر وہ کام کیا ہے تو اللہ اجر دیں گے. یعنی اگر آپ نے 2 رکعت صبح کی فرض نہیں پڑھی ہیں تو اللہ پوچھیں گے اس کے بارے میں, لیکن اگر آپ نے 2 نفل نہیں پڑھے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر مواخذے کا ہدف نہیں بنائے.
سر ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں نبی پاک کو کسی نے پوچھا تھا کہ میں کیا کیا کروں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں، تو سر انہوں نے چند باتیں بتائی تھیں جو کہ بنیادی نوعیت کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے کہا کہ یہ جنت ہی جا رہا ہے. تو سر بنیادی باتیں جو احکامات ہیں اگر آپ ان کو پوری طرح سے پابند رہنا اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں زندگی کا، تو سر پھر یہ پسندیدہ نوعیت کی باتیں جو ہیں اگر میں اس کو امپورٹنس دوں گی جو میرے اللہ کو پسند ہوگی بات وہ میرے لیے بڑی اہم ہوگی، لیکن میں اس میں کنفیوز ہی رہوں گی کہ میں نے تو احکامات کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا محور بنانا ہے کہ میرے اللہ نے جو میرے سے حکم یا جو چیز چاہی ہے وہ اس میں میری کوتاہی نہ ہو.
جو میری یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایک وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لازمن کرنی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بڑے گناہوں کے بارے میں، کیا کہتے ہیں کہ اگر آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے تو چھوٹی غلطیاں میں معاف کر دوں گا. یہی معاملہ دین کے احکام میں بھی ہے. اللہ کے احکام کی پابندی آپ نے بنیادی باتوں کی کر لی، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، لیکن جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے مرتبے کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں.
تو
دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ ضروری باتیں کر دیں کہ آپ جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی ہو گئے، اور ایک چیز یہ ہے کہ خود جنت کے اندر بڑے درجات بڑے مقامات ہیں. یعنی ایک آدمی اگر راستے سے کانٹا اٹھا لیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے باعث اجر ہوگی نا. کسی کے ساتھ اچھی بات کر دیتا ہے تو باعث اجر ہوگی، لیکن فرض کر لیجئے کہ وہ راستے میں جا رہا تھا اس نے کانٹا نہیں اٹھایا تو مجرم نہیں ہو جائے گا. تو اس وجہ سے دین میں دو درجے ہیں تمام تر احکام کے، ایک فرض ہے جو آپ پر لازم ہے، اور ایک پسندیدہ جس کو مستحب کہتے ہیں. یعنی یہ بات اچھی ہے اگر آپ نے نہیں کی تو فرق نہیں پڑتا. مثلا وضو کو دیکھیے، آپ نے وضو کرنا شروع کیا، ہاتھ دھویا، آپ نے منہ دھویا، آپ نے سر کا مسا کیا، آپ نے پاؤں دھوئے، وضو ہو گیا. اچھا، لیکن اگر آپ نے کلی بھی کی ہے، آپ نے گلے کو بھی اچھی طرح صاف کیا ہے، آپ نے مسا بھی بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، تو یہ پسندیدہ بات ہوگی. غسل ہے، آپ نے شاور کھولا، نیچے کھڑے ہوئے غسل ہو گیا، لیکن اس کا ایک پسندیدہ طریقہ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کیسے آپ پہلے وضو کرتے تھے، پاؤں کو چھوڑ دیتے تھے، پھر نہاتے تھے، پھر اس کے بعد پاؤں دھوتے تھے. تو میرے خیال میں تو ساری زندگی کا حسن ہی اس میں ہوتا ہے کہ چیزوں کو دو حصوں میں رکھا جائے، ایک لازمی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے یا کرنا ضروری ہے، اور ایک چیزیں ہیں جو پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں. یعنی ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، لیکن ان کے کرنے کا اجر دیتے ہیں. آپ نے زندگی بھر کوئی نفل نہیں پڑھا، پوچھیں گے نہیں، لیکن کیا نفل پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو اجر نہیں ملے گا؟ تو پسندیدہ کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے لازم نہیں کیا. یہی بات قرآن مجید میں نے آپ کو آیت سنائی، اس میں یہ کہی ہے کہ بڑی بوڑھیاں اپنی چادر اگر اتار دیتی ہیں سینے سے تو کوئی حرج نہیں. مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے مواخذہ اٹھا دیا، لیکن اگر نہ اٹھائیں اور لیے رہیں تو بہتر ہے.
سر آخری بات یہ ہے کہ آدمیوں کی چار شادیوں پہ اللہ تعالیٰ نے، چار شادیوں سے زیادہ پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے، ہم اس کو اجازت نہیں کہیں گے. سر اس پابندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آدمی شام کو گھر آتا ہے، ساتھ ایک عورت اور آ رہی ہے کہ جی میں نے شادی کر لی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا تھا. تو سر عورت جو ہے اس کے اندر اس کے لیے بہت نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں، اور یہ ایک نیچرل بات ہے. سر اب عورت نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے؟ عورت جو ہے اس نے کیا وہ طلاق لے لے اور اللہ کے ہاں وہ معتبر ٹھہرے گی، بجائے اس کے کہ وہ ایک کانسٹنٹ اذیت دینے اور لینے والی کیفیت سے گزرتی رہے، یا یہ ہے کہ وہ برداشت کے آخری حدوں کو چھوئے اور اس کو کرے، گزارا کرنے کی کوشش کرے؟ اللہ کے ہاں معتبر کیا چیز ہوگی، کیا چیز پسندیدہ ہوگی اس معاملے میں؟
بات یہ ہے کہ یہ اجازت کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی، اس وجہ سے کوئی آدمی اس کو اجازت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے تو احمقانہ بات کرتا ہے. شادی اس کو کرنی چاہیے دیکھ کر اس کے حالات کیا ہے، کیا صورت ہے، کیا نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے ہمارے معاشرے میں، تب اس کو دوسری شادی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری عورتیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نفسیاتی طور پر اس کو قبول ہی نہیں کرتی. عرب عورتوں کو اس معاملے میں کوئی زیادہ تردد نہیں ہوتا تھا، وہ بعض اوقات فخر سے یہ کہہ دیتی تھیں کہ ہمارے میاں کی تو 9 بیویاں ہیں. لیکن یہ کہ ان کی نفسیات اور ہمارے ہاں کی خواتین کی نفسیات میں بہت فرق ہے. اس وجہ سے یہاں کسی آدمی کو اجازت تو بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں جائز ہیں، یعنی ان پر پابندی نہیں ہے، لیکن کیا ہم سارے جائز کام کر ڈالتے ہیں؟ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی معاشرت کا لحاظ کر کے، اپنی تہذیب کا لحاظ کر کے، اپنے حالات کا لحاظ کر کے نہیں کرتے. تو بالکل اسی طریقے سے ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھا گھر ایک ہی میاں بیوی سے قائم ہوتا ہے، اور خاندان کا ادارہ بھی اسی سے محکم ہوتا ہے. آپ اس کو خراب کریں گے تو اپنا بڑھاپا خراب کریں گے، اپنی عزت خراب کریں گے، اپنی اولاد کے دل میں آپ کی عظمت وہ نہیں رہے گی. یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے. اب فرض کر لیجئے کہ ان سب چیزوں کا لحاظ کیے بغیر ایک آدمی نے یہ اقدام کر ڈالا. اگر اس نے اقدام کر ڈالا, اقدام کرنے سے پہلے تو روکا بھی جائے گا, سمجھایا بھی جائے گا. اقدام کرنے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریاست بھی مداخلت کر سکتی ہے, کوئی قانون بھی آپ بنا سکتے ہیں. اسلام نے نہیں روکا اس سے, آپ کوئی قانون بنا لیجئے اور اس قانون کے مطابق پابندی بھی لگا لیجئے. لیکن ان سب چیزوں کے بعد بھی ایک آدمی نے یہ کام کر ڈالا, جب ایک کام ہو جائے تو پھر خاتون کو دیکھنا چاہیے کہ اب وہ کیا کرنا چاہتی ہے. دیکھیے, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس بنیاد کے اوپر طلاق لے لے, الگ ہو جائے. حق حاصل ہے, قانونی حق حاصل ہے, لیکن طلاق لینے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. یعنی جس طرح عرب عورت کے ہاں قبولیت بہت تھی, اسی طرح طلاق ہو جائے یا وفات ہو جائے وہ دوسرے دن شادی بھی کر لیتی. ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو طلاق کا معاملہ بھی ہمارے ہاں آسان نہیں ہے, اس کا اقدام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ رد عمل کس چیز پر ہے. یعنی اگر رد عمل یہ ہے کہ محبت میں کوئی دوسری شریک ہو گئی تو ہو گئی, آپ کے رد عمل کے باوجود بھی ہو چکی ہے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے لیے کیا بہتر راستہ اختیار کرتے ہیں. تو میرے نزدیک راستے دو ہیں جو اختیار کرنے چاہیے. یا صاحب سلامت کہہ کے اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو تشریف لے جانا چاہیے, اور یا پھر بہت خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. درمیان کا راستہ ایک مہلک راستہ ہے. یعنی یہ راستہ کبھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. ایک اذیت برپا کیے رہنا, بچوں کو مقابلے میں کھڑا کر دینا, اولاد کو مقابلے میں کھڑا کر دینا, ہر وقت اس کو موضوع بنائے رکھنا, یہ وہ حماقت ہے جس میں خواتین مبتلا ہوتی ہے. یعنی میرے نزدیک راستے دو ہیں. آپ یہ کہتی ہیں میں نہیں برداشت کر سکتی, ٹھیک ہے, آپ پھر دوسری جانب کچھ مسائل اپنے لیے مول لیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں مجھے طلاق دیں, میں جا رہی ہوں, قصہ ختم ہو گیا. آپ کو حق حاصل ہے, دین نہیں آپ کو روکتا, خدا نہیں آپ کو روکتا. آپ نے اگر محسوس کیا کہ آپ اس کو نہیں برداشت کر سکتی, اپنی زندگی آپ گزارنے کا فیصلہ کر لیں. لیکن اگر آپ نے دوسرا فیصلہ کیا ہے تو از راہ کرم پھر یہ کہیں کہ میں اس کا استقبال کر رہی ہوں, یہ میری بہن ہے, ہم اکٹھے رہیں گے اور اسی شان کے ساتھ رہیں, آپ عزت پائیں گی, وقار پائیں گی. اس کے درمیان کا کوئی طریقہ کبھی نہیں اختیار کرنا.
اچھا جی, آپ فرمائیے.
قوم کی شناخت کے کچھ عناصر ہوتے ہیں, زبان ہے, لباس ہے, کچھ مخصوص علوم ہوتے ہیں, تہذیب و معاشرت ہوتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل میں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں, تو اور ہم اس کو بہت مایوب سمجھ رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم قوم کی شناخت کو برقرار رکھیں؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری مسلمان کی حیثیت سے شناخت ہے, اس کے بنیادی عناصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. ان کو تو ہمیں ہر حال میں دانتوں سے مضبوط پکڑنا چاہیے, اس لیے کہ وہ علم و عقل کا بھی تقاضا ہے, وہ انسانی شرف کا بھی تقاضا ہے. ان کی ادنا درجے کی بھی اگر خلاف ورزی ہونا شروع ہو گئی اور ہمارے معاشرے میں اسے گوارا کر لیا گیا تو ہم اپنی ہلاکت کی دستاویز پر دستخط کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر قوم کے بھی کچھ امتیازات ہوتے ہیں, زبان کے بارے میں بھی ہوتے ہیں, دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہوتے ہیں. یہ چیز کوئی واجبات میں سے تو نہیں ہوتی, ان میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں, تغیرات بھی آتے رہتے ہیں, لیکن بہرحال اچھی اور زندہ قومیں ان چیزوں کو بھی محفوظ رکھتی ہیں. دیکھیے, آپ کی کوئی غلطی آپ پر واضح ہو گئی, یا آپ کی کسی تہذیبی روایت کا نقص آپ پر واضح ہو گیا, یا آپ کے لباس کی کوئی خرابی آپ پر واضح ہو گئی, تو ظاہر تبدیلی آنی چاہیے, اس وجہ سے کہ دنیا ایک جگہ نہیں رک سکتی. لیکن یہ کچھ نہیں ہے اور ایک مروبیت کی ذہنیت میں آپ یہ معاملات کرتے ہیں تو یہ آپ کی نفسیات پر برا اثر ڈالتے ہیں. اس وجہ سے اپنی قومی شناخت کو قائم رکھنا, اپنی زبان کے معاملے میں حساس ہونا, زبان کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں. اصل میں زبان پورا کا پورا کلچر ہوتی ہے. زبان کی تبدیلی اصل میں آپ کو اپنی تہذیب, اپنی معاشرت, اپنے پس منظر, اپنے ماضی سے محروم کر دیتی ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس وقت ہم نے عربی زبان کے ساتھ اپنا تعلق توڑا تو ہم اصل میں اپنی 1400 سال کی تاریخ سے منقطع ہو گئے. ہم نے فارسی سے اپنا تعلق توڑا تو 1000 سال کی تہذیبی روایت ختم ہو گئی. اردو سے تعلق اب ٹوٹ رہا ہے, آپ کے پچھلے 300 سالوں کی روایت ختم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں. تو انسان جیے گا کیسے؟ اس لیے کہ زبان کا حسن, اس کی بلاغت, اس کے بولنے کا اعتماد, یہ تو اصل میں پیدا ہوتا ہے اس کے محاوروں سے, اس کے روزمرہ سے, اس کے پیچھے کی تلمیحات سے. اس کے پیچھے ایک پوری دنیا ہوتی ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک معمولی سا لفظ بہت کچھ ادا کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں گی تو آپ کے یہاں وہ حسن باقی نہیں رہے گا. اور کوئی دوسری زبان آپ کی اصل زبان بن جائے, اس میں صدیاں لگتی ہیں. آپ کا ادب ختم ہو جائے گا, آپ کا ادبی رشتہ ختم ہو جائے گا. آپ زبان کی جو اپریسیشن آپ کے اندر ہونی چاہیے اس سے محروم ہو جائیں گے, اور اپنی تہذیبی شناخت سے بھی محروم ہوں گے. تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. زبان اور لباس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی تبدیلی کو کسی اصولی پر ہونا چاہیے. یعنی تبدیلی تو ہوگی, تبدیلی کو نہیں روکا جا سکتا, اس وجہ سے کہ دنیا ایک جگہ نہیں رہ سکتی. تبدیلی ہوگی لازماً, لیکن تبدیلی سلیقے سے ہونی چاہیے.
ناظرین محترم, اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں بہت تہ دل سے حامدی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنی خواتین بہنوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائیں اور آپ نے بہت اچھے سوال کیے. مجھے امید ہے کہ ہم نے کافی ایریاز کور کر لیے اسلامی قانون معاشرت کے. اس کے باوجود بھی اگر کچھ سوال باقی رہ گئے ہوں تو لائیو الغامدی میں اگلے اتوار کو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.